تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، عذاب آیا قبطیوں پر، فرعونیوں پر، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، طوفان کی بات کل گزر گئی تھی، ٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ فرعونی قبطیوں کے گھروں میں، محلوں میں، کھیتوں میں ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے، جو ان کی کھیتی اور ان کے پھل اناج سب کو کھا گئے۔ عجیب بات یہ کہ بنو اسرائیل وہیں رہتے ہیں لیکن ان کے کھیتوں میں، ان کی باڑیوں میں کچھ نہیں ہے، اور فرعونی قبطیوں کے کھیت میں ٹڈیاں، اور وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ تیسرا عذاب، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والکمل۔ کمل کس کو کہتے ہیں؟ دو ترجمے کیے ہیں امام رحمہ اللہ نے، ایک تو گھن کا کیڑا چاول میں، گیہوں میں، باجرے میں ایک کیڑا پڑ جاتا ہے، وہ دانے کو اندر سے کھا کے کھوکھلا کر ڈالتا ہے، اوپر صرف چھلکا رہ جاتا ہے، اس کو اردو میں گھن کا کیڑا کہتے ہیں، اور ہمارے علاقے کی گجراتی میں قلّہ، کہ گاؤں میں قلّہ پڑا، چوکھا میں قلّہ پڑا، اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا معنی آتا ہے چچری، بہت چھوٹی ہوتی ہے وہ چچری۔ تیسرا عذاب، والضفادع، مینڈک، یعنی فرعونیوں قبطیوں کے پانی میں، کھانے میں، گھر میں، بستر میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک۔ والضفادع والدم، خون، پانی بھی خون سے بدل گیا، غذا بھی خون سے بدل جاتی، یہ پانچ قسم کا عذاب آیا۔ عجیب بات یہ ہوتی تھی کہ ہر عذاب کے بعد دوسرا عذاب فوراً نہیں آتا تھا، بلکہ ایک عذاب آتا، فرعونی قبطی لوگ پریشان ہو جاتے، تو دوڑے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی، آپ دعا کر دیجئے، ادعو لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ آپ دعا کر دو کہ اللہ یہ عذاب دور کر دے، تو ہم دو کام کریں گے، ایک تو آپ کی نبوت پر، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان بھی لے آئیں گے، اور بنو اسرائیل کو جو ہم نے غلام بنا کے رکھا ہے، تو غلامی سے آزاد کر کے ان کو آبائی وطن کنعان، ملک شام جانے کی اجازت بھی مرحمت فرما دیں گے، دونوں کام کریں گے۔ تو پہلا عذاب آنے کے بعد انہوں نے یہ پکا وعدہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینسکسون۔ جب عذاب دور ہو جاتا تو فوراً وعدہ خلافی کرتے، اور پھر سے بنو اسرائیل کو ستانے کا دھندا، مظالم کا کام کاج چالو کر دیتے، پھر اللہ دوسرا عذاب بھیجتے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا، آیات مفصلات، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والکمل والضفادع والدم، آیاتم مفصلات۔ مفصلات کا مطلب یہی ہے کہ پانچوں عذاب جڑے ہوئے، ملے ہوئے، مسلسل نہیں آئے، ایک عذاب آتا، فرعونی قبطی پریشان ہو جاتے، حضرت سے دعا کرواتے، عذاب دور ہو جاتا، پھر نافرمانی کرتے، پھر دوسرا عذاب آتا، یعنی لمبا فاصلہ ہوتا ہر عذاب کے بیچ میں. اس طرح ہوا جب پانچوں عذاب کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تو اخیر میں ہوا فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم. اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بحر کلزم میں غرق کر دیا, ڈبو دیا. ایک لفظ لائے حقیقن, حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق, اللہ تعالی کی طرف میں سچ کے علاوہ کوئی بات منسوب نہ کروں, اللہ کی طرف میں صرف سچ ہی منسوب کروں گا. تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ لفظ آیا, اسی لیے امام بخاری نے اس کی تشریح فرما دی. ایک لفظ آیا سقط, ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا. تو سقط فی ایدیہم ایک عربی زبان کا محاورہ ہے, جو آدمی کسی کام سے پچھتاوے, عاجز ہو جاوے کسی کام سے, تو سقط ایدیہم, سقط فی ایدیہم کا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیات تھی, اس کی طرف امام عالی مقام نے اشارے دے دیے. چلو یہ اگرچہ کتاب الایمان میں آپ نے بہت تفصیل سے پڑھ لی, علم میں بہت تفصیل سے پڑھ لی یہ روایت, لیکن ترجمۃ الباب سے ربط دیکھتے جائیں گے کہ حضرت خضیر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سفر ہوا تھا اس کا واقعہ, تو ایک ساتھ دو نبی کا تذکرہ آ جائے گا, حضرت موسیٰ کا بھی اور حضرت خضیر کا بھی. چلو بس ایک ایک سطر پڑھو دیکھتے جا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بحث ہو گئی, علمی مباحثہ ہو گیا, کس کے ساتھ ہوا؟ حر ابن قیس الفزاری سے. کس موضوع میں ہوا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھے, یعنی جو قرآن میں واقعہ آیا ہے تو اس واقعے کے اندر کون مراد ہے, اس موضوع کے اوپر مباحثہ ہو گیا دونوں کے درمیان میں. چلو ہاں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے کہ وہ تو حضرت خضیر ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا وہ حضرت خضیر ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو طلب علم کے لیے جانے کے لیے جو اللہ نے فرمایا وہ خضیر ہے. اب یہ حور ابن قیس اور عبداللہ ابن عباس کے درمیان مباحثہ ہو رہا تھا, اتنے میں وہاں سے ایک بڑے عالم صحابی گزرے, حضرت ابی بن کعب. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلایا, آواز دی, کہا حضرت میں اور یہ میرے ساتھی حر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. کون سے ساتھی؟ جن کی ملاقات کی طرف جانے کا راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا, یعنی جب اللہ کا حکم ملا کہ موسیٰ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے, وہ تم سے زیادہ علم والا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ اس کی ملاقات کے لیے میں کیسے جا سکوں گا؟ راستہ مجھے آپ بتلائیے. هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ اے ابی، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پر کوئی حدیث سنی ہے کہ جس میں حضور نے ان کے حالات کا تذکرہ کیا ہو؟ تاکہ آپ اگر کوئی حدیث سناوے تو میرے اور حور کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ نمٹ جائے. بتلائیے کوئی علم آپ کے پاس ہو تو. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت ابی بن کعب کو کہا. دیکھیے، علمی اختلاف کو حل کرنے کا بہترین طریقہ، اپنی اپنی بات تیسرے بڑے مولانا کی خدمت میں پیش کر دو کہ میرے یہ دلائل ہے، ان کے یہ دلائل ہے، اب آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ کون حق پر اور کون غلط ہے. اس طریقے سے تیسرے بڑے مولانا سے فیصلہ کرا لینے کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. چلو. یہی صراحت ہے، وہاں روایت میں اتنی صراحت نہیں تھی، یہاں بہت صراحت میں آیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے ابتلا دی کہ موسیٰ ہمارا بندہ خضر، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے. ایک دم سری لفظ ہے. چلو. تو موسیٰ علیہ السلام نے شیخ خضر کے یہاں پہنچنے کا راستہ بھی باری تعالیٰ کو پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو نشانی بنا دیا، یعنی ایک مچھلی لے لو، نمکین فرائی کر کے لے لو، یہ مچھلی تمہارے لیے زیادہ راہ کے طور پر بھی کام آئے گی، اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جاوے وہیں ہمارا وہ علم والا بندہ شیخ خضر ہوں گے، وہیں تم تلاش کر لینا. جی. اور کہا گیا کہ جب تم مچھلی کو گھوم پاؤ، یعنی مچھلی زندہ ہو جاوے اور پانی میں چلی جاوے، بس تم واپس لوٹو، وہیں ہمارے اس بندے حضرت خضر کی ملاقات ہو جائے گی. جی. اب وہ تلاش کر رہے تھے مچھلی سمندر کے اندر کس طریقے سے گئی. چلو. ہاں، فکان یتبع اثر الحوت فی البحر. کان کے فاعل ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع ابن نون، کہ یوشع ابن نون تلاش میں لگے ہوئے تھے کہ یہ مچھلی کب گم ہوئے، نہ میں حضرت الاستاد کو کہوں کہ حضرت مچھلی گم ہو گئی، یہاں علامہ خضر کہیں ہوں گے. تو ایک کافی آگے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو کہا، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ. خادم صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، استاد، کل جب ہم دوپہر میں چٹان پہ جہاں سوئے تھے نے، وہیں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تھی، اور شیطان نے اس کا تذکرہ کرنا مجھے بھلا دیا. چلو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رے یوشع، اسی مقام کی تو تلاش میں ہم نکلے تھے. پھر دونوں لوٹے نشانات قدم کو اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس لیے کہ وہ جنگل بیابان کا راستہ کل ہی تو چل کے نکلے ہیں، تو دونوں کے قدم کے نشانات جو پڑے ہوئے تھے ریت میں، راست نشان آسانی سے پڑ جاتے ہیں، تو اس کو دیکھتے 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 واپس آئے. فوجدا، तो दोनों ने वहां शेख खजीर को पाया जी। बस ये इन दोनों की हालत है अल्लाह ने जिनका वाकिया कुरान मजीद में बयान फरमाया। तो कहा हजरत मूसा अलैहि सलाम को तलब इल्म के लिए जिस शेख की मुलाकात के लिए जाने का हुक्म हुआ वो शेख खदीर थे जी। बस यहाँ वो ही वाकिया है लेकिन अंदाज पूरा अलग है। अंदाज यहाँ क्या है वो समझो। हजरत सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह जो ताबिगी है कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को अर्ज किया कि हजरत नौफ बक्काली ये समझते हैं कि खजीर के साथ जो मूसा थे ये वो मूसा नहीं है जो बनी इसराइल के नबी है। इन्नमा हुआ मूसा आखर वो तो कोई और मूसा है। ये नौफ बिकाली कौन है भाई? नौफ इब्ने फदाला बड़े आलिम फाजिल थे दिमश्क के इमाम समझे जाते थे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ दरबानी का काम करते थे। काबुल अहबार की बीवी के अगले शोहर के बेटे थे। बाद रिवायत में काबे अहबार के भतीजे इनको कहा गया। तो इनकी राय ये थी नौफे बिकाली की कि कुरान में जिस मूसा और खजीर का वाकिया आया है ये बनू इसराइल के जो साहिब शरीयत नबी मूसा है वो नहीं है बल्कि कोई और मूसा है। कौन से और मूसा? यानी मूसा इब्ने मीशा। मूसा इब्ने मीशा और ये मूसा अव्वल है वो भी नबी मुरसल है और ये जो कुरान इब्ने इसराइल में है वो मूसा इब्ने इमरान है और ये जो खजीर के साथ है वो मूसा इब्ने मीशा जो मूसा इब्ने इमरान से बहुत पहले थे। गोया नौफे बिकाली की राय ये थी कि कुरान में जिस मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खजीर के पास इल्म हासिल करने के लिए जाने का हुक्म हुआ ये साहिब तौरा हजरत मूसा इब्ने इमरान अला नबीना वाले ही सलात वसलाम नहीं है बल्कि ये मूसा इब्ने मीशा नाम के दूसरे रसूल है जो मूसा इब्ने इमरान साहिब तौरा से बहुत पहले थे वो मुराद है। ये नौफे बिकाली ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि हजरत मूसा साहिब तौरा जैसे जलीलुल कदर नबी को खजीर जैसे दूसरे नबी के पास जाना इन्होंने मायूब समझा कि हैं हमारे नबी मूसा अलैहि सलाम कौरात वाले ने उनको जाना पड़े खजीर के पास ऐसा तो वरी कहीं होवे हमारे मूसा तो बहुत बड़े इल्म वाले ये कोई और मूसा थे जिनको अल्लाह ने भेजा था। ये क्या कहलाता है कि पीर नहीं उड़ते मुरीद लोग उड़ाते हैं ये इसको कहा जाता है। तो कहा हमारे नबी उनका तो बहुत ऊंचा मकाम है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को ये बात सुन के जलाल आ गया। क्या फरमाने लगे? हजब अदुल्लाह अल्लाह का दुश्मन झूठ बोलता है। नौफे बक्काली को क्या कहा? अल्लाह का दुश्मन झूठ बोलता है। देखो ये हकीकत में ऐसा जुमला नहीं है बस एक जजर और तंबीह के लिए है वरना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास नौफे बिकाली को अल्लाह का दुश्मन मानते नहीं थे बल्कि ऐसे मौके के ऊपर बड़ों की जबान पर कुछ सख्त जुमले आ ही जाते हैं उस किस्म से ये लफ्ज है। चलो
और قيل ارسل الى اي الناس اعلم فقال انا فعتب الله عليه ان لم يرد العلم اليه
فعتب الله عليه. عتاب کہتے ہیں ہر وہ بات جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ناراضگی ظاہر فرمائی, اسی لیے کہ اعلم الناس کا علم اللہ کی طرف لوٹا دینا چاہیے تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. جی مجمع البحرین, وہاں بھی آپ کو اقوال بتائے گئے تھے کہ فارس اور روم کا دریا جہاں ملتا ہے, یا یہ کہ افریقہ میں کوئی مقام ہے یا طنجہ میں کوئی مقام ہے. جی ومن لی بھی, یعنی کون ذمہ داری لیتا ہے مجھے اس خضیر کی زیارت کرانے کی, کہ کون مجھے اس بڑے علامہ شیخ خضیر کی ملاقات کرائے گا. جی یعنی سفیان کی سند میں یہ لفظ بھی آئے ہے, ای ربی فکیف لی بھی, اے میرے رب میری کس طریقے سے اس خضیر کی ملاقات ہوگی. جی ہاں ایک مچھلی لے لو اور زمبیل میں رکھ دو, ہاٹ پاٹ میں رکھ دو, چلو فہو سما, جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئے وہ بڑے علامہ وہیں ہوں گے. یہ سما بھی آیا ہے اور سما بھی آیا ہے. جی یعنی سفر کرتے کرتے سمندر کے کنارے ایک چٹان پر استاد شاگرد دونوں سو گئے, پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے پوری نیند کے اندر تھے, اس درمیان کے اندر مچھلی کو تو استراب ہوا یعنی زمبیل میں ہلنے لگی, اور زمبیل سے باہر نکلی نے سمندر میں کود کے چلی گئی. جی اس نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ نما بنا لیا. چلو مچھلی جہاں سے گزر کے گئی وہاں پانی کی روانی اللہ نے روک دی. عجیب چیز, دیکھو پانی میں بڑی سے بڑی چیز جاتی ہے تو پانی مل جاتا ہے, لیکن یہ تو مچھلی گئی لیکن پانی پورا رک گیا اور سرنگ نما سوراخ پورا پانی میں ہو گیا. جی ہاں تاک کی طرح ہو گیا, یعنی جس طریقے سے گونکھلا ہوا کرتا ہے تاک ہوا کرتا ہے, اس طریقے سے پورا پانی کے اندر بن گیا. جی فقال راوی کہتے ہیں ہا کزا مثل التاک, اس طرح پانی میں راستہ بن گیا جس طرح تاک ہوا کرتا ہے. جی آئندہ مزید 24 گھنٹے چلے. جی ہاں موسیٰ علیہ السلام کو تھکن نہیں لگی یہاں تک کہ اللہ نے جس جگہ کا حکم دیا تھا اس سے آگے جا کر کے ہی تھکن محسوس ہوئی. معلوم ہوا کہ اگر پتہ نہ ہو کسی چیز کا تو بھی غیر اختیاری اثرات بھی پڑتے ہیں. یہ عجیب چیز ہے من جانب اللہ کہ جس مقام پر پہنچنا تھا وہاں سے آگے بڑھ گئے, ان کو پتہ نہیں ہے لیکن اس کے اثرات نمایاں ہوئے کہ حضرت موسیٰ اور خضیر پر تھکن لاحق ہو گئی. جی یعنی مچھلی سرنگ بنا کے گئی اور موسیٰ اور خضیر کو یہ منظر بڑا عجیب معلوم ہوا کہ ایک نمکین بھنی ہوئی کھائی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جاوے, और फिर वो भी सुरंग में रास्ता बना करके जा रहे, अजीब बात हो गई है। तो जी यकुस्सान यानी वापिस आए अपने कदम के निशानात देख करके। जी तो वहाँ एक आदमी चट्टान पर पूरी चादर ओढ़े हुए सोए हुए थे, सर से पैर तक चादर में लिपटे हुए सोए हुए थे, यानी दिखाई नहीं देता चेहरा भी और पैर भी, ऐसे वो चादर में लिपटे हुए थे। चलो इस तरह चादर में लिपट के सोना गोया हजरत खजर से साबित है, जैसे बहुत से लोगों को सोने की आदत होती है ना कि सर के नीचे से लेकर पैर के नीचे तक अखे चादर में लिपट के सो जाते हैं। चलो हाँ, मूसा अलैहि सलाम ने सवाल किया तो वो बुजुर्ग चादर हटाए बगैर बिंदास यूं पूछ रहे हैं, अपने आप को खिताब कर रहे हैं, तेरी इस जमीन पर सलाम खाएगा, यहाँ तो सलाम का रिवाज नहीं है, यहाँ कौन सलाम करने आया। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा मैं इस इलाके का बाशिंदा नहीं हूँ, मैं तो दूर दराज से सफर करके आया हूँ, मूसा हूँ मूसा। तो खजीर पूछने लगे कौन सा मूसा, बनी इसराइल वाला? ये एकदम सरी लफ्ज है नौफे बिक्काली की तरदीद करने के वास्ते, कि नौफे बिक्काली ने जो मूसा इब्ने मीशा कहा, यहाँ हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि वो बनू इसराइल के मूसा थे, ये सरी लफ्ज आ गया। चलो रशद यानी हिदायत की बात। चलो शेख खजीर ने साफ साफ कह दिया मूसा जी आप आए तो हो, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक इल्म अता फरमाया है जो आप नहीं जानते, और एक इल्म आपके पास है शरीयत का जो अल्लाह ने आपको सिखलाया है, वो फकीर को नहीं आता है। तो गोया कि आप जो है शरीयत के इल्म पर हो उससे मैं वाकिफ नहीं, मेरे पास जो तकवीनी इल्म है वो आप नहीं जानते, मगजमारी तो होगी, कैसे तुम मेरे साथ रहोगे। जी इहाते इल्मी में नहीं ला सकते मूसा, ऐसी बात पर तुम सबर कैसे करोगे, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफत कलाम के तुम मजहर हो, और जो है मैं ऐसी राज की बात काम करूंगा, तुम कैसे सबर कर सकोगे जो बात तुम्हारे इहाते इल्मी में नहीं है। चलो कल्लमूहुम मूसा खजीर यूशा, इसलिए जमा का सेगा आया। चलो यानी तीनों ने बात की कि भाई कश्ती में बिठाओगे, तो कश्ती वालों ने हजरत खजीर को पहचान लिया, वो उस इलाके के मारूफ बुजुर्ग थे, इसीलिए बगैर किसी उजरत के उन्होंने हजरत खजीर को बिठा लिया और साथी को भी बिठा लिया। अब यहाँ जो है फहमलूहू सिर्फ जो है खजीर का तस्किरा है, क्योंकि असल उन्होंने उनको समझा और मूसा और यूशा को जिमनी समझा, कि हमारे हजरत खजीर के यहाँ कोई दो मेहमान आए हैं, हजरत खजीर को फ्री में बिठाएंगे, उनके मेहमानों को भी फ्री में बिठा लो। तो असल मकसूद हजरत खजीर, इसलिए यहाँ वाहिद की जमीर आई। चलो पुराने जमाने से ये दस्तूर है अहले इल्म के साथ इस तरह रियायत करने का। जी तो भाई मौलाना आ गए, आपसे पैसे नहीं लेवावे, मौलाना आ गए खलास फ्री में। जी यानी उस चिड़िया ने पानी के अंदर एक या दो मर्तबा चौंच मारी, तो खजीर अलैहिस सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस सलाम को मुतवज्जे किया, मूसा देख रहे हो इस चिड़िया की चौंच में कितना पानी आया है, उससे समंदर के पानी में कोई कमी आई एक दो चौंच मारने से? का कुछ भी नहीं, का बस मेरा इल्म, तुम्हारा इल्म, जमीय मखलूकात का इल्म इस चिड़िया की चौंच में आने वाले कतरा कतरत है इनके मिसल है, और समंदर का पानी बारी ताला के इल्म के मिसल है। यहाँ शुर्रा फरमाते हैं कि ये तो हजरत खजीर ने मूसा अलैहिस्सलाम को समझाने के लिए कहा, वरना हकीकत बात यह है कि मखलूक और खालिक के इल्म में कोई निस्बत नहीं है। यहाँ तो एक निस्बत भी आई कि समझो कि अगर कोई नापने बैठे तो एक कतरा समंदर के पानी का समझो कि 2 करोड़वा हिस्सा है, 100 करोड़वा हिस्सा है, कोई तो निस्बत होगी, लेकिन बारी ताला के इल्म और मखलूक के इल्म में कोई निस्बत नहीं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए हजरत खजीर ने मूसा अलैहि सलाम को मिसाल दी। जी ये जो माँ है ना, मिसल माँ नकस हाजल उस्फूर, ये माँ बयान किल्लत के लिए है, यानी इस चिड़िया ने कितना मामूली सा पानी अपने चौच में लिया, बस इतना इल्म मेरा और तेरा है ए मूसा। और इसके बाद जो नकस का लफ्ज आया उसको अखज के माने में ले लो, यानी जितना लिया इस चिड़िया ने अपनी चौंच में समंदर से। जी अब कश्ती आराम से जा रही थी, अचानक खजीर अलैहिस्सलाम को क्या हुआ, कुलाड़ा लिया ने कश्ती का एक पाटिया निकाल डाला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नजर नहीं उठाई मगर ये के कुलाड़े के जरिए से कश्ती का एक तख्ता निकाला जा चुका था, निकाल लिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम हो सकता है उस वक्त किसी और चीज की तरफ ध्यान रहा हो, इतने में खजीर खड़े हुए, कुलाड़ा लिया, एक मार करके पाटिया तोड़ डाला उसका। अब मूसा अलैहिस्सलाम देख करके कहने लगे, माँ सना था खजीर, ये क्या किया तुमने, ये बिचारे कश्ती वालों ने फ्री ऑफ चार्ज हमको बिठाया और तुम उसकी कश्ती को तोड़ने लगे, तकाजा तो ये था कि इन्होंने अपने को फ्री में बिठाया तो कश्ती रुके, उसके बाद जरा कश्ती की सफाई वफाई कर देवे, अंदर जो है कुछ मेंटेनेंस रिपेयरिंग कर देवे, तुमने तो ऊपर से तोड़ डाला इनको, ऐसा कैसा किया तुमने। जी शैअन इमरा, बड़ा नामुनासिब काम किया मूसा खजीर, बड़ा नामुनासिब काम किया। जी वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, मेरे काम में मुश्किली और तंगी न पैदा कीजिए, मैं इल्म हासिल करने आया हूँ, ये सब सख्तियाँ करके मेरे हुसूल है इल्म के काम में मुश्किलात मत पैदा करो, मुझे इल्म के मकसद में रहने दो। ये क्या कि आप एक के बाद एक सब पकड़ करते रहते हो, ये मेरे इल्म के काम को मुश्किल बनाते हो। चलो ये पहली गलती भूल से हो गई। जी आप कश्ती से जहाँ उतरना था वहाँ उतरे और दोनों चलने लगे, तो कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे, इसमें जयसूर नाम का एक बच्चा था, उसको हजरत खजीर ने पकड़ा और पकड़ करके उसके सर को धड़ से अलग कर डाला, और रावी हजरत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उंगली के किनारों से वो इशारा करके दिखलाया इस तरह, गोया कि वो किसी चीज को उचक रहे हो, जैसे कोई चीज रखी हो आप यूं करके उचक लो, इस तरीके से खजीर ने उसकी खोपरी यूं करके उठाई कि खोपरी ने धड़ दोनों अलग कर डाला। چلو یہ استفہام استفہام حقیقی نہیں ہے، یاد رکھنا. اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، ارے خزیر تم نے ایک بے قصور جان کو بغیر کسی جان کے جرم کے قتل کر ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا، ایک بہت ہی نامناسب کارنامہ تم نے انجام دیا. یہ بغیر کی باب برائے مقابلہ ہے، یعنی ایک نفس کو بغیر کسی نفس کے مقابلے کے، یعنی اگر اس نے کسی کا آمدن قتل کیا ہوتا اور اس کے بدلے میں تم اس کو مار ڈالتے تو کچھ سمجھ میں بھی آتا، لیکن اس بیچارے بچے نے کسی کو مارا بھی نہیں، نے کچھ کیا بھی نہیں، نے خزیر تم نے بیچارے کی کھوپڑی الگ کر ڈالی. جی حضرت دو شکایت آ گئی ہے، ایک موقع اور دے دو، تیسری آوے نا تو پھر تو میرا اخراج ہی کر دینا. فلا تو صاحبنی، تیسری شکایت پر پھر مجھے اپنے مدرسے میں مت رکھیو. عذر کی انتہا کو آپ پہنچ گئے، بہت شکایت آئی میری، دو ہو گئی، اب تیسری کی مہلت دے دو. چلو ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ انتاکیہ شہر کا، دونوں چلتے چلتے انتاکیہ پہنچے تو انتاکیہ والوں کو کہا بھائی خود دعوت وعوت کراؤ، ہم پردیسی مسافر ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں اور مسافر کا حق ہوتا ہے کچھ کھلاؤ. ایسے تقاضا تو یہ تھا کہ وہ لوگ بغیر طلب کے دعوت کرتے، اس لیے کہ یہ تینوں حضرات مسافروں کی جماعت تھی اور یہاں تو وہ کتنے آڑے ہوں گے انتاکیہ والے کہ پردیسی مسافروں کی مسافرانہ حیثیت سے دعوت نہیں کی تو نہیں کی، مزید انہوں نے منہ پھاڑ کے کھانا مانگا، ارے بھائی کچھ روٹی بوٹی لاؤ، تو ابھی انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. اور تین نورانی شکل صورت والے، کوئی بھی آدمی دیکھے تو پہچان جاوے کہ یہ اللہ والے ہیں، پھر بھی ان لوگوں نے اکرام نہیں کیا. تین جرم کیے، ایک تو مسافر کا حق، دوسرا تینوں کی شکلیں نورانی، اسی لیے اللہ والوں کی مبارک شکلوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، اور تیسرا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَى، سامنے سے مانگا، پھر بھی کیسے ابخل ابن ابخل ہوں گے کہ جو ہے کھلانے سے صاف منع کر دیا. چلو یعنی دیوار ٹیڑھی تھی تو راوی حضرت سفیان نے اپنے ہاتھ سے اوپر کی طرف ہاتھ پھیر رہے ہو اس طرح اشارہ کر کے دکھلائے کہ ایسی دیوار ٹیڑھی تھی. جی حضرت سفیان کے شاگرد علی ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ جو مائلن والا تذکرہ ہے کہ وہ دیوار ٹیڑھی تھی، اس کا میرے استاد حضرت سفیان نے ایک ہی مرتبہ تذکرہ کیا، حالانکہ یہ حدیث میں نے ان سے متعدد مرتبہ سنی ہے، لیکن ایک ہی مرتبہ مائلن کا تذکرہ کیا. جی قال کے فائل موسیٰ علیہ السلام، جی کھانا بھی نہیں کھلایا، میزبانی کا حق بھی ادا نہیں کیا. جی ہاں تیسری شکایت آ گئی، جاؤ پوٹلے بستر باندھو نے جاؤ. جی جن چیزوں پر صبر نہیں کر سکے سب کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری چاہت یہ تھی کہ موسیٰ ابھی مزید صبر سے کام لیتے اور مزید ان کی خبریں ہمارے سامنے کھل کر کے آتی، یعنی تقوینی امور کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے مزید وضاحت سے آتی، کاش کہ موسیٰ علیہ السلام مزید صبر سے کام لیتے. جی یعنی حضرت سفیان کی سند میں یرحم اللہ موسیٰ کا لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا مانگی، پھر یوں فرمایا کہ کاش کے موسیٰ علیہ السلام ابھی مزید صبر کرتے. ورزقنا شفاعته يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. تو حضرت سفیان کی سند میں کیا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے، اگر وہ صبر کرتے تو ان کے معاملے کی ابھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے کھل کر کے آتی. جی ہاں، یہاں قرات کا اختلاف بتلاتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ عام طور پر قرات کیا آئی ہے، ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی قرات کے اندر یوں بھی آیا ہے کل سفینۃ صالحۃ غصبا، کہ آگے جو ظالم بادشاہ تھا وہ ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، صالحہ اچھی کشتی کو. اور یہ جو بادشاہ تھا اس کا نام ایک قول میں حدد ابن بدد اور دوسرے قول کے اندر حمد ابن بدد، یہ نام بتلایا جاتا ہے. چلو وہ لڑکا جس کو حضرت خضر نے کاٹ ڈالا نا، اس کی کھوپڑی نے دھڑ الگ کر ڈالا، وہ بچہ تو کافر تھا لیکن اس کے والدین ایمان والے تھے. جی ہاں، سفیان نے کیا کہا؟ اس سند کے راوی حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہ میں نے اپنے استاذ حضرت عمر ابن دینار سے یہ روایت دو مرتبہ سنی، اور میں نے دو مرتبہ اپنے استاد سے سن کر کے اس کو زبانی یاد کر لی یہ روایت. چلو اب حضرت سفیان کو کسی نے پوچھا شاگردوں میں سے کہ حضرت کیا آپ نے اپنے استاد عمر ابن دینار سے سننے سے پہلے کسی اور سے سن کے یاد کیا تھا؟ یہ پوچھا. او تحفظتہ من انسان، کیا یوں جملہ پوچھا استاد جی آپ نے کسی انسان سے یہ روایت سن کے یاد کی تھی کیا؟ فقال، حضرت سفیان ابن عیینہ نے فرمایا ممن اتحفظہ، میں کس سے سن کے یاد کرتا، میں نے اپنے استاد عمر ابن دینار ہی سے سن کے یاد کیا، یعنی کسی اور سے سن کر یاد نہیں کی میں نے، سب سے پہلے اپنے استاد عمر ابن دینار ہی سے یہ روایت سنی اور سن کر کے میں نے یاد کیا. جی بس یہاں سوال یا نشان ممن اتحفظ ہو، کیا میں کس سے سن کے یاد کرتا. جی اور میرے سوا حضرت عمر ابن دینار سے کسی نے یہ روایت نقل کی ہے؟ نہیں کی، میں اکیلا روایت کرتا ہوں. اور میں نے حضرت الاستاد عمر بن دینار سے دو یا تین مرتبہ یہ حدیث سنی اور میں نے یاد کر لی تھی. جی جی
قال حدثنا محمد بن سعيد الاصبهاني قال حدثنا المبارك عن معمر عن همام بن منبه منبه عن ابي هريره
منبه جي
منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم
قال انما سمي القدر لانه جلس على فروه بيضاء فاذا هي تهتز من خلفه خضراء.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا خضیر کا نام خضیر اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ سوکھی سبزی سے پاک صاف زمین پر ایک مرتبہ بیٹھے، فروتن بیضا سوکھی سبزی اور ہریالی سے صاف ستھری زمین پر ایک مرتبہ بیٹھے، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَا تب وہ زمین لہلہانے لگی ہری بھری ہو کر کے، یعنی حضرت خضیر کی کرامت یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ ایک مرتبہ وہ ایک سوکھی زمین پر بیٹھے اور بیٹھ کے اٹھے تو وہ پوری زمین ہری بھری ہو چکی تھی، بس تب سے ان کا نام خضیر ہو گیا، یعنی جن کے بیٹھنے سے سوکھی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اس طرح ان کا یہ نام بن گیا. جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مختلف واقعات کا ذکر کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الگ الگ ابواب قائم کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جس شخصیت کا تذکرہ قرآن کے 28 پاروں میں آیا ہو تو ان کے تذکرے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی متعدد ابواب قائم فرما رہے ہیں. اس باب کا انہوں نے کوئی عنوان نہیں لگایا، لیکن سابقہ باب سے ایک فصل کے درجے کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم شہر کے دروازے کے اندر داخل ہوو سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کا لفظ بولتے ہوئے. اب یہ بنو اسرائیل نے جب نامناسب مطالبے کیے تو بنو اسرائیل کو کہا گیا کہ جنگل بیابان میں تو تمہارے مطالبے پورا نہیں ہو سکتے، تمہارے مطالبے پورے کرنے ہو تو جاؤ کسی شہر کے اندر، وہاں کوئی ویجیٹیرین ریسٹورنٹ ہوگی، یہاں جنگل بیابان میں تو نان ویج جو آتا ہے وہی کھانا پڑے گا. تو اب ان کو شہر میں داخل ہونے کے لیے قولی ادب بھی بتلایا گیا، فعلی ادب بھی بتلایا گیا. قولی ادب یہ بتلایا گیا کہ جب تم شہر کے دروازے میں داخل ہو تو زبان سے بولنا حتتن. یہ لفظ حتتن کیا ہے؟ حت سے ہے، حت کے معنی گرا دینا، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ گرا دیجئے، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، سزا کو ہم سے ساکت فرما دیجئے. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حتتن کے کوئی معنی نہیں، اللہ تعالی کی طرف سے ایک لفظ بتایا گیا کہ معنی تمہاری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے بولو، بول کر کے جاؤ شہر کے اندر. یہ آزمائش تھی بنی اسرائیل کی، تو معنی کچھ نہیں اس لفظ کا، بس حکم دیا گیا کہ سمجھ میں آوے کہ نہ آوے یہ لفظ تمہیں بولنا ہے اپنی زبان سے. تو بنی اسرائیل نے اس قولی ادب کی خلاف ورزی کی اور جو ہے کہنے لگے حبتن فی شعرتن، بالی میں دانا، حنتتن فی شعرتن، گیہوں بالی کے اندر. اس طرح جو ہے انہوں نے قولی ادب کی خلاف ورزی کی. فعلی ادب کی خلاف ورزی یہ کی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ شہر کے دروازے پر، یا یہ کہ جس قبے کی طرف یہ لوگ رک کر کے نماز پڑھتے تھے اس کے دروازے کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو وہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے وادی تیح کی 40 سالہ سزا سے تم کو نجات دی، اس پر شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو وہ. یہ سجدہ شکر تھا کہ 40 سالہ عذاب سے اللہ نے نجات عطا فرمائی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں سجدن کے معنی ہے جھک جانے کے، کہ شہر کے اندر جھکتے ہوئے تم لوگ داخل ہو جاؤ. لیکن انہوں نے فعلی ادب کی بھی خلاف ورزی کی کہ جب سور البلد کے دروازے کے اوپر پہنچے تو زمین پر بیٹھ گئے اور سورین کے بل گسٹتے گسٹتے شہر میں داخل ہوئے. تو باری تعالیٰ کی طرف سے جو فعلی ادب بتلایا گیا تھا اس کی بھی خلاف ورزی کی، اور قولی ادب کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی. بس یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنو اسرائیل نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اس کا تذکرہ اس روایت کے اندر ہے. یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط. جی یہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہیں پر آیت کریمہ کی یہ تفسیر بھی ہے کہ اس آیت کے اندر جو واقعہ ہے اس کا پس منظر کیا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، ایزا پہنچائی، اور یہ ایزا تہمت کی شکل میں پہنچائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی کہی ہوئی بات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری فرما دیا, یعنی ان کی تہمت جھوٹی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کا اعلان اللہ نے فرما دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے یہاں بڑا اونچا مقام اور مرتبہ تھا. اس آیت میں کیا واقعہ ہوا کہ جس میں امت محمدیہ کو یہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ کے لوگوں, تم اپنے نبی کے ساتھ ویسا برتاؤ مت کرنا جو برتاؤ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. انہوں نے کیسا ناروا سلوک کیا کہ اللہ کے نبی پر تہمت لگائی, اللہ نے نبی کو اس تہمت سے بری فرمایا, تو تم ایسی شرارت مت کرنا. کیا واقعہ ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا آدمی تھے, حیا اور شرم ان کے اندر بہت تھی. دیکھیے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے انسانوں کو جو اخلاق عالیہ کی تعلیم ملی, اس کے اندر ایک بہت بڑا خلق ہے حیا اور شرم. آپ نے وہاں حدیث ہرقل میں پڑھا ہے شروع کتاب کے اندر, کہ جب ہرقل نے پوچھا تھا حضرت ابو سفیان کو, جو اس وقت بے ایمان تھے, کہ وہ کن کن چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں, یعنی مدعی نبوت کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرو, تو ابو سفیان جو اس وقت کٹر دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ ہرقل کے سامنے بیان فرمائے, اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ ہم کو عفت اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں قدر مشترک یہ تعلیم ملے گی, عفت, پاک دامنی, حیا اور شرم. یہاں تک کہ وہ شیخ مدین کی بیٹی جب آپ کو بلانے کے لیے آئی تھی, تو اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف نظر اٹھا کر کے بات نہیں کی تھی. فجاءته احداهما تمشی الاستحیاء, تو جب وہ بلانے کے لیے آئی تو وہ بھی باہیا آئی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی نظروں کو جھکا کر کے, اس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا بھی نہیں. اور وہ لڑکی نے بعد میں اپنے والد کو بتلایا کہ جب اس کے والد نے پوچھا کہ تو کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ لڑکا ایسا ہے لقوی نمین کہ بڑا امانت دار ہے, تو کیسے تجھے پتا چلا؟ تو کہا جب مجھ سے وہ بات کر رہا تھا تو اس وقت وہ نظروں کو جھکا کر کے بات کر رہا تھا, اس نے میری طرف نظر بھی اٹھائی نہیں. یہاں تک کہ جب وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے جانے لگی تو آپ نے کیا فرمایا کہ تو پیچھے چل, میں آگے چلوں گا, اس لیے کہ تو آگے چلے گی تو تیرے جسم کے اوپر اگرچہ کپڑا ہے لیکن میری نظر پڑے گی, اس لیے تو پیچھے چل. رہا یہ کہ جہاں مڑنا ہوگا تو وہاں زبان سے مت بولنا کہ یہاں مڑنا ہے, اس لیے کہ پرائی لڑکی کی آواز بھی پردہ ہے, اس لیے تو کنکر پھینکنا تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہاں سے اب گلی میں مڑنے کا ہے اور پھر اس طرح گھر جانا ہے. تو کہا اس سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی بہت باحیا باشرم آدمی ہے, ستیرن اور بہت زیادہ تستر والے ہیں, یعنی اپنے بدن کو چھپانے کے اندر بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں. لا یرا من جلدہ شیئ, کہ ان کے بدن کی چمڑی کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا ہے, ایسے کپڑے پہننے کا موسیٰ علیہ السلام اہتمام کرتے تھے. دیکھیے, چہرہ جو عضو ڈھانپ نہیں سکتے وہ تو ظاہر ہے کہ کھلا رہے گا, باقی اس کے علاوہ بدن کے جو اعضاء دوسرے ہیں اس کو موسیٰ علیہ السلام پورے طور پر ڈھاک لیا کرتے تھے، اچھی طرح ڈھاک لیتے تھے. اب جیسے کہ آپ نے صالحین کا طریقہ دیکھا ہوگا کہ وہ چہرے کو تو ڈھانکیں گے نہیں، لیکن سر کے اوپر وہ بڑا رومال ڈال دیتے ہیں، اور وہ رومال ایسا لبڑتا لٹکتا ہوا ڈالتے ہیں کہ چہرہ اکثر حصہ چھپا ہوا رہے، نظر نہ آوے اس طریقے سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس طرح پردہ کرتے تھے کہ ان کی چمڑی کے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، استحیا منہ، شرم کی وجہ سے. اب بنو اسرائیل جیسی فتین قوم، ان کو موسیٰ علیہ السلام کی حیا اور شرم بھی چبھنے لگی. فتینوں کو اچھی چیز بھی چبھا کرتی ہے، تو ان کو چبھن ہوئی کیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچانا شروع کیا. کیا کہنے لگے، موسیٰ جو اتنے چھپا چھپا کے اپنے آپ کو رکھتے ہیں، کپڑے اتنے ڈھانک ڈھانک کے رکھتے ہیں، بدن اتنا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، تو چوکس ان کی چمڑی کے اوپر کوئی عیب ہے، ان کی چمڑی پر کوئی مرض اور بیماری ہے جس کو وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتے. اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں. مفسرین کی نقل کی ہوئی روایتوں میں کیا آتا ہے کہ بنو اسرائیل کی عادت تھی کہ مل جل کے غسل کرنا اور اس میں پردے کا اہتمام نہ کرنا، یعنی کہ ننگے تڑنگے آپس میں مل جل کے وہ نایا کرتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کرنا ہوتا تو بالکل پردے میں چھپ کر کے اہتمام سے غسل فرماتے تھے، لوگوں کے سامنے بلا کپڑا غسل نہیں فرماتے تھے. یہ چیز بنو اسرائیل کو چوبھی کہ ارے موسیٰ کیوں اتنے چھپ چھپ کے نہاتے ہیں، کیوں اتنے پردے میں رہتے ہیں، یقیناً ان کے بدن کے اندر کوئی مرض اور کوئی بیماری ہے، کوئی عیب ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں. دیکھیے فتنوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کو اچھائی میں بھی برائی ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے، اسی کا نام ہے فتین، کہ کسی کی اچھی عادت میں بھی وہ کوئی نہ کوئی برائی کا پہلو ڈھونڈ ہی نکالتے ہیں. تو اما براسن یا تو موسیٰ علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہوئی ہے اور وہ اپنا کوڑ چھپانا چاہتے ہیں، وہ اما ادرتن یا ان کے خصیتین پھول گئے ہیں، خصیتین میں پانی بھر جاتا ہے تو وہ پھول جاتے ہیں، تو کہا اس وجہ سے وہ چھپ کے نہاتے ہیں، ہمارے سامنے کھل کے آتے نہیں ہیں. وہ اما آفتن اور جو ہے یا کوئی اور بیماری ہے. بس یہ بات چیت چالو کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے بچاتے ہیں جس سے لوگ گن کریں، نفرت کریں، ایسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بچا کے رکھتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ اگر نبی کے اندر ایسی بیماری ہو کہ جس سے لوگوں کو گھن ہو، نفرت ہو، تو لوگ استفادہ کیسے کریں گے، لوگ ان کے قریب کیسے آئیں گے. اسی لیے اللہ انبیاء علیہ السلام کو گھن اور نفرت ہو ایسی بیماری عطا نہیں فرماتے. اسی لیے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں جو لوگ کہتے کہ اکھے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، نکھا بدن سڑ گیا تھا، نہ کیڑا نیچے گر جاتا تو آپ اٹھا کے اندر رکھ دیتے تھے، یہ سب جو ہے ٹھوکم ٹھوک ہے، یعنی یہ کوئی مضبوط روایتیں نہیں ہیں، سب ایسی باتیں ہیں. چونکہ اس طرح کی بیماریوں سے لوگوں کو نبیوں سے نفرت ہوتی ہے، اور اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی تمام چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں جس سے لوگوں کو گھن اور نفرت ہوئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہاں فیصلہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس تہمت سے بری کر دیوے. فخلا یومن وحدہ، ایک دن موسیٰ علیہ السلام تالاب پر تنہا غسل کے لیے تشریف لے گئے. تالاب پر غسل کرنا تھا، آڑ میں جا کر غسل شروع کیا، تنہا تھے کوئی نہیں تاکہ کسی کی نظر آپ کے سطر مبارک پر نہ پڑے، اسی لیے آپ نے یہ اہتمام کیا۔ آپ نے غسل کرنے کے لیے کپڑے اتار کر کے ایک پتھر کے اوپر رکھے، پھر غسل شروع فرمایا۔ جب غسل سے فارغ ہو گئے تو اپنے کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھے کہ چلو غسل ہو گیا، نہ ڈالا، اب کپڑے پہن کر کے جاوے، جہاں جانا ہے وہاں۔ تو جیسے کپڑے لینے گئے تو وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، پتھر آپ کے کپڑے لے کر کے بھاگا، تیزی سے بھاگا آپ کے کپڑے لے کر کے، پتھر بہت تیز بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا لیا اور پتھر کے پیچھے پیچھے چلے، آگے پتھر دوڑ رہا ہے، پیچھے موسیٰ علیہ السلام دوڑے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور دوڑے، اور پیچھے سے آواز لگا رہے ہیں، ثوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، مجھے پہن لینے دے، یہ آواز لگا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن پتھر ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا، چونکہ وہ مامور من اللہ تھا، اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا تھا کہ تیرا اسٹاپ کہاں ہے، تجھے رکنا کہاں ہے، اس لیے وہ رکا ہی نہیں، بھاگتا ہی چلا گیا۔ یہاں تک کہ بنو اسرائیل کی ایک جماعت موجود تھی، وہاں جا کر کے وہ پتھر رکا، یعنی بنو اسرائیل کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جا کر کے وہ پتھر رکا۔ اب جو پتھر رکا تو بنو اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر کپڑے کے دیکھ لیا، تو دیکھا کہ اللہ نے آپ کے جسم اطہر کو بڑا حسین بنایا ہے، اللہ نے آپ کے جسم اطہر کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، دیکھ لیا۔ اور ان کے دماغ کے اندر جو تہمت والی باتیں تھی اس کا مشاہدہ ہو گیا کہ یہ غلط ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا رہے ہیں۔ احسن ما خلق اللہ، مخلوق میں بہت اچھے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلوق میں بہت اچھے خوبصورت اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے براءت کر دی جو بات وہ لوگ بولتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی خصیتیں پھول گئے، ان کو برس کی بیماری ہے، ان کو کوئی اور آفت ہے، جو ایسی باتیں وہ بولتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بری فرما دیا۔ وقام حجر، پتھر رک گیا، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو کپڑے لیے پہن لیے، پھر پتھر کو سپاٹے چالو کیے، برابر مارا پتھر کو ڈنڈے کے ذریعے سے۔ فواللہ، خدا پاک کی قسم، یہ حضرت ابو ہریرہ کا کلام ہے، خدا پاک کی قسم، پتھر کے اوپر نشان بنے ہوئے تھے، ندب کس کو کہتے ہیں، ایسا نشان جو بعد میں بھی باقی رہ جاوے۔ بدن کے اوپر زخم کے نشان دو طرح کے ہوتے ہیں، زخم اچھا نشان بھی مٹ گیا، بعض نشان زخم کے ایسے ہوتے ہیں لائف ٹائم ہو جاتے ہیں، پوری زندگی جو دیکھے گا وہ پوچھے گا بھائی یہ کیا ہوا آپ کو، تو آپ کہو گے کہ وہ تو ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، وہ ٹانکے لیے تھے، میں یہ نشان پڑا ہوا ہے، اس طریقے سے۔ تو لائف ٹائم ہو جاتا ہے بعض نشان، اور بعض نشان مندمل ہو جاتا ہے، تو اس طریقے کا جو ہے معاملہ تھا۔ تو کہا راوی کہتے ہیں کہ اس پتھر کے اوپر نشان بنے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ضرب کے، تین نشان تھے یا چار تھے یا پانچ تھے، یہ نشان بنے ہوئے تھے۔ اور اسی کا تذکرہ ہے آیت کریمہ میں، یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ ترجمۃ الباب سے ربط ظاہر ہے، لیکن ایک خارجی نقطہ سمجھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے تہمت دور کرنے کے لیے پتھر کو ذریعہ بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک نومولود بچے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی اور تہمت باری تعالیٰ نے دور فرمائی. لیکن جب صدیقہ بنت صدیق پر تہمت لگی ہے تو خود باری تعالیٰ نے ان کی طرف سے صفائی فرمائی اور قرآن کی 20 کے قریب آیات نازل فرمائی اور خود باری تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان فرمایا. یہ ہے مقام حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. چونکہ معاملہ تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, امام الانبیاء خاتم الانبیاء کا معاملہ تھا, اسی لیے کہ حضرت عائشہ پر جو تہمت آئے گی وہ لوٹے گی کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اسی لیے خود باری تعالیٰ نے وہاں برات کی ذمہ داری لی اور باری تعالیٰ نے برات فرمائی. جی صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو وائل شقیق ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم کا میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال تقسیم فرمایا. یہ غزوہ حنین کی غنیمت کا تذکرہ ہے کہ حنین کی فتح کے بعد بڑی مقدار میں مال حاصل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا اور قیام فرما کر کے باقاعدہ غنیمت کے اموال کو تقسیم فرمایا اور اس کے بعد راتوں رات آپ عمرے کے لیے تشریف لائے. تو جب آپ نے غنیمت کا مال تقسیم کیا تو ایک شخص جس کا نام معتب ابن کشیر ہے, منافق ہے, وہ کہنے لگا کہ یہ ایسی تقسیم ہے کہ اللہ کی رضا اس میں جو ہے چاہی نہیں گئی ہے, یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف یہ تقسیم کی گئی ہے, یعنی اللہ تعالی کے قانون کے خلاف تقسیم ہوئی ہے. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے خبر دی کہ وہ معتب ابن کشیر تو ایسا بول رہا ہے. چونکہ معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا, اسی لیے واقعے کی اطلاع دینا بھی ضروری تھی, پورے اجتماعی نظام متاثر ہو رہا تھا, اسی لیے انہوں نے اطلاع دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر کے بہت غضبناک ہوئے, یہاں تک کہ غصے کے آثار چہرے انور پر نظر آئے, اتنے ناراض ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضور نے معتب ابن کشیر کو کوئی سزا نہیں دی, یہ ہے رحمت للعالمین. حالانکہ حنین کی فتح ہوئی تھی اور ابھی ابھی فتح مکہ بھی ہوئی تھی, حضور کا بڑا غلبہ تھا اس وقت پر, حضور چاہتے تو بڑی سے بڑی سزا جاری فرماتے, لیکن کوئی سزا حضور نے جاری نہیں فرمائی. ثم قال, پھر حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے, وہ اللہ کے راستے میں اس سے بھی زیادہ ستائے گئے لیکن انہوں نے صبر کیا تھا. کہ جیسے مجھے ستایا جا رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے راستے میں بکثرت ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا. دیکھیے یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جملے بطور تواضع ارشاد فرماتے ہیں اور دوسروں پر آنے والی مصیبت اور تکلیف کو اپنی مصیبت اور تکلیف سے بڑا گردان رہے ہیں. یہ بڑے دل کی بات ہے, جس کا دل بڑا ہوتا ہے نا وہی ایسی باتیں کرتے ہیں, ورنہ ہمیشہ آدمی کا مزاج کیا رہتا ہے کہ اپنی تکلیف کو بہت بڑا بتلانا اور دوسرے کی تکلیف کو معمولی بتلانا. لیکن یہ بڑے دل کی بات ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایذا اور تکلیف کو اپنی تکلیف سے بھی بڑا بتلائے، بڑی دل، بڑے دل کی بات، اور یہ آپ کی تواضع کی عظیم مثال ہے. تو کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا، حالانکہ ذہنی طور پر تہمتوں کے ذریعے سے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو ستایا نہیں گیا، ذہنی ٹارچر کرنے میں اور نامناسب جملے کہنے کے اعتبار سے جتنی اذیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اتنی اور کسی نبی کو نہیں دی گئی. خود باری تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. يَقُولُونَ ہے، ان کی کہی ہوئی بات سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، آپ الجھن میں آ جاتے ہو، ڈپریشن میں آ جاتے ہو. تو ظاہر ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان دین نے ذہنی طور پر ایذائیں بہت پہنچائی، سب نبیوں سے زیادہ. جی اب یہ مختلف واقعات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آیت کے اجزاء بیان کر رہے ہیں، چونکہ اس واقعے کے متعلق ان کے معیار پر ان کو کوئی روایت نہیں ملتی ہے تو پھر کیا کرے، صرف آیت کا حوالہ دے کر آگے چلے. تو یعکفون علی اصنام لہم، یہ سمندر پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے، گھر کے فرعون کے بعد بنو اسرائیل جب بحر کلزم کو پار کر کے آگے چلے تو ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جو بچھڑے کی پرستش کے اندر مبتلا تھے. اور کیسے لوگ تھے کہ وہ اپنے بت کے اوپر رات دن جمے بیٹھے رہتے تھے، یعکفون علی اصنام لہم، پڑھو اوپر نیچے، یعکفون علی اصنام لہم، کہ اپنے بتوں پر رات دن لگے لپٹے بیٹھے رہتے تھے وہیں پر. تو بنو اسرائیل کو بھی ایسا شوق ہوا کہ ہم کو بھی ایسا دیوتا چاہیے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخواست کرنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی دیوتا مقرر فرما دیجئے جو آنکھ سے دکھتا ہو. اللہ تو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، ان لوگوں کا خدا کتنا اچھا جو آنکھ سے بھی دکھے. یہ انہوں نے ایک غلط اور نامناسب مطالبہ کیا. تو فرمایا ان ہاؤلاء متبر ما ہم فی، یہ لوگ جس چیز کے اندر ہے اس میں سراپا نقصان ہے، ہلاکت ہے، برباد ہونے والے ہیں. یعنی جس بت پرستی کے اندر یہ لوگ رات دن لگے لپٹے بیٹھے رہتے ہیں یہ ہلاکت اور بربادی کا سامان ہے. تو متبر کی تفسیر انہیں کی خسران سے، کہتے کہ متبر کا مادہ اشتقاق قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، گرچہ جو ہے اس کا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جس چیز کے اوپر ان کا زور چلے گا وہ اس کو جو ہے برباد کر ڈالیں گے، ہلاک کر ڈالیں گے. شروع سورہ اسراء میں ہی ہے، سورہ اسراء کی شروع آیت میں وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا اولی باسن شدید فجاسو خلالت دیار وکان وعدم مفعولا. پڑھو آگے، ولی یتبیرو ما لو تتبیرا، اگرچہ وایا وایا کر کے بنو اسرائیل سے واقعہ تعلق رکھتا ہے، چونکہ آیت کی شروعات کہاں سے ہوئی، وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہاں سے شروعات ہوئی. تو کہا کہ وہاں پر بھی بربادی اور ہلاکت کے معنی ہیں. یعنی جب وہ لوگ شہر پر غالب آ جائیں گے, فاتح بن جائیں گے, تو جو چیز بھی ان کے ہاتھ میں آئے گی توڑ پھوڑ مچائیں گے, ہلاک و برباد کریں گے. جی. سبحان اللہ. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم کا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. یہ مر الزہران کا واقعہ ہے کہ مر الزہران میں ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم لوگ پیلو کے پھل کو چن رہے تھے. القباس, پیلو کا پھل, خاص طور پر جو پکا ہوا ہو. تو کباس کہتے ہیں کہ پیلو کا وہ پھل جو پکا ہوا ہو. تو کہا ہم پکے پکے پیلو کے پھل چن رہے تھے. تو حضرت جو میٹھا ہوتا ہے, لذیذ ہوتا ہے کھانے کے اندر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کالے کالے توڑیو, یعنی توڑ ہی رہے ہو تو کالے کالے توڑیو. فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ, اس لیے کہ وہ پیلو کے پکے ہوئے پھل میں کالا پھل بڑا پاکیزہ, بڑا عمدہ, بڑا بہترین ہوتا ہے, وہ اس کو تم لوگ توڑنا. اب دیکھیے یہ کہ بھئی پیلو کے پھلوں میں جو کالا ہو جاوے پکنے کے بعد وہ بڑا عمدہ ہوتا ہے, یہ کس کو پتا ہوتا ہے؟ جو آدمی جنگل میں رہا ہو, بکریاں چرائی ہو, ایسے آدمی کو اس کا پتا ہوتا ہے. ہر ایک کو اس کا پتا ہوتا نہیں ہے. چونکہ بکریاں چرانے والے جنگل میں جاتے ہیں, بھوک لگے تو کیا کھاوے؟ پیلو عرب کے اندر اسی کے پھل توڑ توڑ کے کھاوے. جیسے ہمارے یہاں کرم دے, جانتے ہو کرم دے ایک پھل ہوتا ہے, وہ بھی پکتا ہے اور کالا ہونے کے بعد زیادہ میٹھا لگتا ہے. وہ بہترین وہ ہوتا ہے جو کالا ہو, کرم دے کے اندر بھی. تو جو ہے وہ کالا ہو وہ توڑ کے لاؤ. تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا شخص ہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے جنگلوں میں وقت گزارا ہو, بکریاں چرائی ہو. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو ان کو تعجب ہوا. تو صحابہ کہنے لگے اکنت ترع الغنم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے بکریاں چرائی ہے کیا؟ کیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ کالا کالا پیلو بہت عمدہ ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے, تقریباً تمام انبیاء نے بکریاں چرانے کا کام کاج کیا ہے. سب نبیوں نے بکریاں چرانے کی خدمت انجام دی. اب سوال یہ کہ اس واقعے میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کا اس روایت میں نام ہی نہیں ہے, پھر ترجمت الباب سے ربط تو کیسے ہوگا؟ تو کا عموم ہے نا کہ ہر نبی نے بکری چرائی اور نبیوں کی جماعت میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہے نا, یہ ترجمت الباب سے ربط ہو گیا ربط. اب انبیاء سے جو اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروائی تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ایک حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ بکریوں کا مزاج یہ ہوتا ہے ادھر ادھر بھاگنا, تو ان تمام بکریوں کو سنبھال کے چرانا, نے شام کو گھر لانا, یہ بڑا جو ہے کام ہے. آئندہ آپ کی امت کے اندر کوئی ٹیڑھی کھوپری کا بھی آئے گا, کوئی الٹی کھوپری کا بھی آئے گا, کوئی سیدھی کھوپری کا بھی آئے گا, سب کو لے کر کے نبی کو چلنا ہے اور سب کو سنبھال کر کے چلنا ہے. اس کی مشق کرائی گئی بکریوں کو چروا کر کے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافق کو بھی نبھایا. ابھی دیکھا نا کہ ہنین میں منافق بھی ساتھ ہے, تبوک میں بھی منافقین ساتھ تھے, بن المستلق میں بھی منافقین سفر میں ساتھ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقین کو بھی نبھایا ہے. بس وہی کہ وہ جو مزاج بنوایا گیا کہ جن کے اندر ادھر ادھر کا مزاج ہو بکریوں کی طرح، ان سب کو ساتھ لے کر کے سمجھا بوجھا کے چلنا، یہ جو ہے بکریوں کے ذریعے مشکر آئی گئی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں انسان جس جانور کے ساتھ رہتا ہے اس جانور کے مزاج کا اثر انسان پر پڑتا ہے. یہی حکمت ہے حلت اور حرمت والے جانوروں کی بھی، کہ شریعت نے جن جانوروں کا گوشت حرام کیا ہے تو اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس کی مزاج اور طبیعتوں کی وجہ سے، کہ مثلا خنزیر تو اس میں غلاظت کھانے کی عادت ہے، تو جو آدمی خنزیر کھائے گا تو نعوذ باللہ وہ بھی گلیز کھانے کا عادی بنے گا. اب بکریوں کے مزاج میں ہے تواضع، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بکریاں چروائی تاکہ انبیاء علیہ السلام کا مزاج بھی متواضعانہ بنے. نمبر تین، اونٹ کے بارے میں آپ نے حدیث میں پڑھا کینہ خور جانور ہے، اسی لیے جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. امام ترمذی نے مستقل باب قائم کیا ہے اس کے اوپر. تو چونکہ وہ کبھی مالک نے اس کو مارا ہو یا چارہ وقت پہ نہیں دیا ہو، وہ دل میں رکھتا ہے، اور نماز میں تم غفلت میں ہوں گے تو وہ تمہاری کھوپڑی اچک لے گا، یہ کرے گا. اس لیے وہاں منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے. لیکن بکریوں کے معاملے میں ایسا ہے کہ ان کے دل میں کینہ نہیں ہے، صاف دل کا یہ جانور ہے، تو کا ان کے چروا کر کے دل کی صفائی کی مشق کروائی گئی. نمبر چار، کہ بکریاں جو ہے شانت جانور ہے، شانت یعنی ان کے مزاج کے اندر جو ہے شانتی ہوا کرتی ہے. دوسرے جانور کیسے بدکتے ہیں، بھڑکتے ہیں، بلا وجہ شور شار مچاتے ہیں، یہ سب چیزیں بکریوں میں نہیں ہوتی ہیں. تو کہا وہی شانت مزاج، شانتی والی طبیعت یہ جو ہے بنوائی گئی بکریاں چروا کر کے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے. دیکھیے سیرت میں آتا ہے کہ چچا ابو طالب کے پاس مال نہیں تھا، وہ غریب تھے، بچے بہت اور غریب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی وفات کے بعد چچا کی پرورش میں تھے. اب چچا جان بھی غریب، تو حضور کیا کرتے؟ تو کہا آپ نے اہل مکہ کی بکریاں قیرات پر چرائی، قیرات اجرت لے کر کے اہل مکہ کی بکریاں چرانے کا کام آپ نے انجام دیا. پھر وہاں شرا ایک سوال کھڑا کرتے کہ ہر نبی تو اعلان کرتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، تو اس کا جواب آسان ہے کہ دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ پر لا اسألکم علیہ اجرا ہے، اور یہ تو بکریاں چرانے کا کام ہے، اس پر اجرت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لی. الا انت اجرنی ثمانیہ عجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا ہے بکریاں چرانا. اور دیکھیے بکریوں کی ہر چیز مفید ہے، ہر چیز فائدہ مند. ان کا دودھ تمام دودھ میں سب سے افضل اگر کوئی دودھ ہے، ٹونک، پروٹین، وٹامنس، ہضم کے اعتبار سے آسان، تو پہلا نمبر ہے بکریوں کا دودھ، بعد میں گائے کا، اونٹنی کا، پھر اخیر میں نمبر آتا ہے بھینس کا. تو ہم لوگ جو ہے نا بھینس کا دودھ پیتے، اس لیے عقل جاڑی ہو جاتی ہے، بھینس جاڑی تو عقل بھی جاڑی ہماری، اور بھینس کالی تو ہماری عقل بھی کالی بن جاتی ہے. تو یہ اول درجے کا دودھ جو ہے بکریوں کا سمجھا جاتا ہے. میں نے آپ کو پتہ نہیں سنایا تھا کہ نہیں، جب میں تھائی لینڈ گیا تو وہاں ایک اسکول میں پروگرام تھا، تو وہاں آفس کے اندر مجھے بتلایا کہ یہاں روزانہ حکومت کی طرف سے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایک بوتل بکری کا دودھ آتا ہے، حکومت دیتی ہے کہ اسکول کے ہر بچے کو بکری کا دودھ پلا، لازمی قانون ہے وہاں اسکولوں کے اندر. جی
قال ابو العالية رحمه الله عوان النصر بين الذكر والهرمة فاقع طبي لا ذلول لم يذل لها العمل تسير الأرض ليس في ذلول تسير الأرض ولا تعمل في حرتي سلم سمي العيوب لا شيئة بياضة صفراء تشيط سوداء في قال صفراء فقولي لما لا تسخفر فإذا رأتم اختلفتم.
اب یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور واقعہ ہے، اس کی طرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ صرف اشارہ کر رہے ہیں چونکہ ان کو اپنے معیار پر کوئی روایت نہیں ملی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. واقعے کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں عامیل نام کا ایک آدمی تھا، یا کے ساتھ عامیل، بڑا مالدار تھا اور اس کا چچا زاد بھائی فقیر تھا. چچا زاد بھائی کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا، ایک ہی چچا زاد بھائی اور وہی وارث اس کے مال کا. چچا زاد بھائی نے عامل کو قتل کر دیا. کیوں قتل کیا؟ تاکہ جلدی سے سارا مال مجھے مل جاوے، اسی لیے کہ بڈھا مرتا نہیں، مال ملتا نہیں، اس کو قتل اچ کر ڈالو تاکہ میراث میں جلدی جلدی سارا مال مل جاوے، اس لیے قتل کر ڈالا. اور صبح کو اس کے قتل کا مدعی بھی خود بنا، لوگوں کو ادھر ادھر کہتا پھرتا ہے میرے چچا جان کو کس نے قتل کیا، کس نے مارا. اب وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخواست کی، اے اللہ کے نبی، آپ قاتل کا پتہ لگوا دیجئے کہ اس عامل شخص کا قاتل کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس عامل کا قاتل کون ہے بتلا دیجئے. اللہ کے یہاں سے جواب آیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ تمہیں ایک گائے بیل کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں کہ گائے بیل کاٹ ڈالو. اب یہ بنو اسرائیل بیوقوف اور جو ہے حجت بازی کرنے میں ماہرین فن، تو کیا کہنے لگے کہ قاتل کا پتہ لگانے کے اندر گائے ذبح کرنے سے کیا لینا دینا، پارٹیاں کھانا ہے کیا؟ تو یہاں قاتل کا پتہ لگانا ہے، اس میں گائے کو ذبح کرنے سے کیا لینا دینا، کیا مناسبت دونوں کے درمیان میں؟ ان بیوقوفوں نے یہ نہیں سمجھا کہ احکام الہیہ میں اسرار ہوا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ کا راز ہوا کرتا ہے. جن کو سمجھنے کے لیے درمیانی درجے کی عقل قاصر ہوا کرتی ہے، انسانوں کی عقل قاصر ہے حکم الہی کی حکمت سمجھنے، اسی لیے ان کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ گائے کاٹو بیل کاٹو تو کاٹ ڈالے. لیکن جب ان لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ گائے کا ذبح کرنا ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے حکم آ ہی گیا، تو ان کی تو سمجھ ایسی تھی کہ قاتل کا پتا لگانا اور ذبح بکرا میں بہت بعد اور دوری ہے، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قاتل کا پتا لگانے میں گائے کاٹنی پڑے. اسی لیے یہ خیال ہوا کہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، وہ کوئی بڑی عجیب قسم کی گائے ہوگی، یعنی جنرل گائے نہیں چلے گی، بڑی عجیب قسم کی گائے ہوگی، اس لیے وہ صفات کے طالب ہوئے کہ گائے کے صفات بتلا، اور یہ ان کی بڑی حماقت تھی. اس کو ہم یہ بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جبلت کے مطابق حجت بازی کرنا یہ بنو اسرائیل کا شیوا تھا، ان کی فطرت ہی تھی حجت بازی کرنے کی، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیدھے الٹے سوالات یہ لوگ کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ کوئی سی بھی گائے ذبح کر ڈالتے تو کافی تھا، لیکن یہ ڈورڈائے بن کے پوچھنے آئے، گائے کی عمر کتنی، رنگ کتنا، خود انہوں نے اپنے اوپر تنگی پیدا کر لی. اب سوالات کرتے گئے اور گائے مقید ہوتی گئی اور اتنی زیادہ قیودات آ گئی کہ خاص گائے ذبح کرنے کی نوبت آئی. دوسری طرف اللہ کی حکمت دیکھو. بنو اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا, اپنی والدہ کا خدمت گزار. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اس کے پاس ایک بچھڑی تھی, بچھڑی یعنی گائے کا چھوٹا سا بچہ. اس کے سوا اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا, چھوٹا سا بچہ اس کے پاس تھا. اس نے کیا کیا کہ اس بچے یعنی گائے کے بچے کی گردن پر مہر لگا دی کہ اس کا مالک میں ہوں, اور جنگل کے اندر چھوڑ دیا اس گائے کے بچے کو, اور اللہ تعالی سے دعا کی, اے اللہ رب العالمین, یہ جو گائے کا بچہ میں نے جنگل میں چھوڑا ہے, میرا یہ چھوٹا بیٹا جوان ہو جائے وہاں تک اس کو آپ کے پاس میں امانت رکھتا ہوں. کیونکہ اس کا بچہ چھوٹا تھا اور ایک ہی بچہ, اور اس کے پاس بس ایک ہی گائے کا بچہ, تو اس کو جنگل میں چھوڑ کے آیا مہر لگا کر, اور اللہ سے دعا کر دی کہ میرا بیٹا بڑا ہوئے وہاں تک میں آپ کو امانت سونپتا ہوں کہ اس بچے کی یہ گائے اس کی آپ حفاظت فرمائیے, تاکہ میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو یہ گائے اس کو کام میں آوے. یہ کہہ کر کے جنگل میں چھوڑ دی اس گائے کو. پھر یہ آدمی کا انتقال ہو گیا. اب یہ گائے کا بچہ جنگل میں اللہ کی حفاظت میں, اللہ کے امان میں پرورش پاتا رہا, اور دھیرے دھیرے یہ بڑا ہو گیا, تندرست ہو گیا, بہترین گائے بن گئی. اب یہ لڑکا بھی جوان ہو گیا. جیسے اس کے ابا نیک اور صالح تھے, یہ لڑکا بھی بڑا نیک اور صالح تھا. اس کی اماں زندہ تھی, مرحوم کی بیوی, تو ماں کا اطاعت شعار بندہ. تو ماں نے ایک دن بیٹے کو کہا کہ بیٹا, تیرے ابا جان نے تیرے لیے ایک گائے چھوڑی ہے. وہ تو انتقال کر گئے, ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا, ایک گائے تیرے لیے ترکے میں چھوڑی ہے, اور وہ گائے فلاں جنگل کے اندر ہے, اور اللہ کو حوالے کی ہے تیرے ابا نے بطور امانت. اور دیکھ بیٹا, میں تجھے علامت بتلاتی ہوں. ماں کہہ رہی بیٹے کو, بہت خوبصورت گائے ہے, زرد رنگ کی گائے ہے. اب یہ لڑکا اپنے ابا کی چھوڑی ہوئی گائے کو جنگل کے اندر تلاش کرنے کے لیے نکلا. کہاں تلاش کرتا, سالہ سال کی پرانی بات. تو اس نے اس گائے کو اللہ کی قسم دے کر کے پکارا, کہاں ہے میرے ابا کی امانت رکھی ہوئی گائے, اللہ کی قسم جہاں ہو وہاں سے تو آ جا. تو گائے اس کے پاس چلی آئی. اس وقت کے اوپر نوجوان نے اس کو پکڑ لیا اور امی کی خدمت میں لے کر آ گیا. امی جان نے کہا کہ بیٹا دیکھ, اللہ نے اپنے فضل سے تیرے ابا کی چھوڑی ہوئی گائے کو تیرے لیے حفاظت میں امان میں رکھا, جا بازار میں جا اور 3 دینار میں اس گائے کو فروخت کر دے, بیچ دے اس کو تاکہ تجھے کام آوے, اور تو کچھ ہے نہیں اپنے پاس. اور اس وقت کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق گائے کی قیمت وہی 3 دینار تھی, کہ جاؤ بیٹا 3 دینار میں بیچ کر کے آؤ. والدہ نے ہدایت کر دی کہ کسی مشتری سے سودا ہو جانے کے بعد پھر مجھ سے اجازت لے کر کے مشتری کو گائے سونپنا, سودا کرنا, لیکن مجھے آ کے پہلے پوچھنا, پھر اس کو گائے حوالے کرنا. اب یہ بچہ گائے لے کر کے, جوان بیٹا گائے لے کر بازار میں گیا. ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں, مشتری بن کر کے آیا. تو اس نے پوچھا, بھائی گائے کتنے میں دو گے, 6 دینار میں دو گے کیا؟ تو اس نے کہا, یہ تو بہت اچھا, امی نے 3 دینار گئے تھے, یہ مشتری سامنے سے 6 دینار گھیرا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے معاملہ پکا لیکن ایک شرط, میں اپنی امی کو اجازت لینے جاؤں گا, امی کو پوچھنے کے لیے جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ اجازت لینے کے اوپر کیوں موقف رکھتے ہو, تو بھائی میں مشتری, میں سامنے سے 6 درہم کہہ رہا ہوں, دینار کہہ رہا ہوں, سودا فائنل کر ڈال لی, امی کو کیا پوچھنے جانے کا. تو لڑکے نے کہا نہیں, میری امی کی اجازت کے بغیر تو مجھے شر یہ بے منظور نہیں ہے. پھر یہ بیٹا سودے کو چھوڑ کر کے گھر آیا, اپنی والدہ کو پورا قصہ بیان کیا. تو والدہ نے اجازت دے دی, جا بیٹا سامنے سے 6 دینار آ رہے ہیں تو 6 دینار میں بیچ ڈال, میں اجازت دیتی ہوں. لیکن وہی معاملہ, سودا فائنل کر کے مجھے پھر پوچھنے کے لیے آنا. اب بچہ آیا, بیٹا آیا جوان بازار کے اندر, اب وہی فرشتہ انسانی شکل میں مشتری بن کر کے آیا. اب آتے ہی اس فرشتے نے کیا کہا, ابے او نوجوان 12 دینار میں یہ گائے بیچو گے؟ پہلے اس نے 6 گائے تھے لیکن اب گھر جا کے آئے تو کہا 12 دینار میں بیچو گے؟ تو کہا ہاں بیچوں گا لیکن میری امی کو مجھے پوچھنا کر پڑے گا. تو فرشتہ کہہ رہا ہے کہ امی کو کیا پوچھ پوچھ کرنے کا, میں سودا کر رہا ہوں, تو بھائی میں مشتری فائنل کر. کہا نہیں, امی کو پوچھے بغیر تو مجھے سودا منظور نہیں ہے. چنانچہ یہ پھر گھر آیا, ماں بڑی سمجھدار تھی, سمجھ گئی کہ یہ کوئی خریدار عام انسان نہیں ہے جو سامنے سے ہر مرتبہ قیمت بڑھاتا جاوے, یہ یقیناً کوئی اللہ کا فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے. ماں سمجھ گئی. تو اب بیٹے کو امی کہنے لگی کہ بیٹا اب تو بازار میں جاوے اور مشتری آوے تو مشتری کو یوں پوچھنا, کیا گائے بیچنے کا آپ ہم کو حکم دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو, اتنا پوچھنا, وہ جو بھاؤ بھی لگاوے پوچھ لینا کہ آپ کا حکم ہے کہ نہیں ہے گائے بیچنے کے بارے میں. اب یہ بچہ پھر گائے لے کے بازار میں گیا, فرشتہ انسانی شکل میں مشتری بن کے آیا, تو ڈائریکٹ وہ بیٹے نے پوچھ لیا اس مشتری کو, فرشتے کو, کہ اچھا آپ کا کیا حکم ہے, میں گائے خریدوں کہ نہ بیچوں کہ نہ بیچوں؟ تب وہ مشتری فرشتے نے جواب میں کہا, ابھی مت بیچو, ابھی بیچو مت, بنو اسرائیل تمہارے پاس سامنے سے خریدنے کے لیے آئیں گے, تب جا کر کے اس کو بیچنا, اور میں تم کو اس کی قیمت بتاتا ہوں کہ جب بنو اسرائیل خریدنے کے لیے آئے تو کیا قیمت لگانے کی. تو کہا گائے ذبح کی جاوے, اس کا چمڑا اتارا جائے اور اس کی پوری کھال کے اندر سونا بھرا جائے, اتنی بڑی قیمت تو ان کو لگانا. تفسیری روایتوں میں اور اقوال بھی ہے کہ مشک, ریشم اور سونا, تین چیزیں بھرنے کی تو قیمت لگانا, یعنی کہ صرف سونا بھر کر کھال میں یہ تو قیمت لگانا. یہ نوجوان لڑکا اس گھر کو لے کر, گائے کو لے کر گھر آیا. جیسے گھر آیا عین وہ وقت تھا کہ بنو اسرائیل حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے گائے کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے, وہ قیودات پہ قیودات بڑھتی گئی اور اب گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلے, تو عین اس وقت کے اوپر ہی آئے. تو اب اس نوجوان کو پوچھ رہے کہ ارے یہ گائے تو اپنے داؤ کی ہے, کیونکہ اس میں کیا تھا کہ اس نے کبھی کھیتی کا کام نہ کیا ہو, کبھی پانی کی سینچائی کا بھی کام نہ کیا ہو, اور یہ تو گائے جنگل میں بڑی ہوئی یہ بیل, اسی لیے اس نے نہ کھیتی میں کام کیا نہ اس نے پانی کی سینچائی کا کام کیا, اس طرح کی ہر چیز سے وہ بچا ہوا بیل تھا. اور مزید بات یہ کہ بالکل زرد رنگ کا تھا یہ بیل, اور عمر بھی اس کی درمیانی تھی, سارے صفات اس کے اندر موجود تھے. تو لڑکے نے بتلایا کہ گائے دوں گا لیکن آٹی میں آئے, اسی لیے قیمت وصول کرو برابر, इसीलिए कि इनकी मजबूरी है, जख मार के कीमत देंगे, इसीलिए अब उनको जो भाव कहो लेना ज पड़ेगा उनको। इसीलिए कहा कि इसको जबा करके चमड़ा उतारा जाएगा और चमड़े में जितना सोना आएगा वो बतौरे कीमत के देना पड़ेगा। अब बनु इसराइल बादिल नाखास्ता, उन्होंने इस कीमत को मंजूर कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमानत ली और फिर जो है उस गाय को जबा किया गया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गाय के बदन का एक हिस्सा यानी दुम, मकतूल के आमिल के बदन पर जहाँ कत्ल का जख्म था वहाँ वो दुम लगाई गई गाय की, तो फौरन आमिल जिंदा हुआ और उसके हलक से खून का फुहारा जारी हुआ और उसने जिंदा होकर के बतलाया कि मेरे चचाजाद भाई ही ने मुझे कत्ल किया है। बस ये अजीब व गरीब वाकिया देखकर उस चचाजाद भाई ने भी कत्ल का इकरार कर दिया और हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उस चचाजाद भाई को कत्ल करने का हुक्म दिया कि इसको कातिल को कत्ल कर डालो। देखिए यहाँ एक फिकही मसला भी समझ लो कि इस तरह अगर कोई मौजिजा या करामत हो जाए किसी वली की आज के जमाने में, तो क्या उस मकतूल के बयान को दलील मानेंगे? कोई मकतूल जिंदा होकर किसी की करामत से कह देवे कि मेरा कातिल कालू है, तो क्या कालू को कातिल मानेंगे? तो हमारे फुकाहे हनाफ क्या फरमाते हैं कि यहाँ हजरत मूसा का मामला पूरा अलग है, इनको वही के जरिए से बतलाया गया था, वरना हमारी यहाँ नफ्से बयाने मकतूल से कातिल का इस बात नहीं हुआ करता, चाहे करामत जाहिर हो जावे, खारजी शवाहिद और कराइन लाजमी होंगे। चूंकि यहाँ तो मामला वही के जरिए इत्तिला का था, इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर किसास को जारी फरमाया। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्ना अल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा। जी हजरत अबुल आलिया फरमाते हैं कि अवान किसको कहते हैं, यानी इस वाक्य को बयान करते हुए बारी ताला ने एक लफ्ज बयान फरमाया, अवानुम बैन ज़ालिक फ़अफ़अलू मा तुमरून। तो अवान किसको कहते हैं? दोनों उम्र के दरमियान, यानी जो बुढ़ी भी न हो और बिल्कुल बछड़ी भी न हो, दरमियान दरमियान की हो, ऐसी गाय होनी चाहिए। अनिस्फो बैनल बिक्री वल हरीमती, जवानी और बुढ़ापे के दरमियान दरमियान की ये गाय होनी चाहिए। फाके उल्लवनुहा, तो फाके के माने किए इन्होंने साफिन, इमाम बुखारी ने ये तर्जुमा किया कि उसका कलर साफ सुथरा होना चाहिए, झांखा कलर नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा कलर होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए। ला जलूलुन लम युजिल्लाहल अमलु, काम करके वो जलील न हुई हो। इसीलिए कि बैल को जब खेती के काम में इस्तेमाल करेंगे तो वो पाकट हो जाएगी, पाकट यानी उसका गोश्त कुमरा नहीं रहेगा, कोमला नहीं रहेगा, फिर वो पाकट हो जाएगा। इसीलिए ये बात फरमाई गई ला दलुलुन तुसीरुल अर्द, कि जमीन को जोत करके वो काम करके जलील न हो गई हो। लैसत भी जलुलिन तुसीरुल अर्द वला तामलु फिल हरसी, कि उसने खेती के अंदर हल चलाने का काम न किया हो, इस तरह की वो गाय हो। जी अपने यहाँ तो ये रिवाज अभी कम है, जिन मुल्कों में गायों के फार्म बन चुके हैं तो फार्म की जो गाय होती है ना वो बहुत लतीफ गोश्त वाली होती है और उसका गोश्त आसानी से गल भी जाता है और बड़े विटामिन उसमें हुआ करते हैं। अपने यहाँ तो आम मतन बैल जो कसाई के यहाँ आता है वो खेती करके करके बुढ़ा हो जावे तब जाकर के वो कसाई के यहाँ आता है, अब उसको कुकर की सीटी बजा बजा के गलाना पड़ता है तब जाकर के वो गलता है, वरना गले वले भी नहीं। चलो तो आयत में बयान किया गया मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा, कि वो गाय हर तरह के ऐब से सालिम होनी चाहिए, یعنی اس کے اندر کسی دوسرے کلر کا داغ بھی نہیں ہونا چاہیے، سفیدی بھی نہیں ہونی چاہیے، لال یعنی اکھی لال، پورے پوری لال گائے ہونی چاہیے. اور قدیم زمانے کے اندر لال رنگ کی گائے ڈھونڈنا بڑا مشکل کام تھا. یہ تو ابھی یہ جو گائیں آ گئی جو نطفے کے خلط ملط سے جو تیار کی گئی ہے، جرسی اس طرح کی گائےوں میں یہ کلر آتا ہے، ورنہ جو دیسی گائے ہوتی ہے نا اس میں لال کلر بہت مشکل ہوا کرتا ہے، اور وہ بھی پورا لال ہو یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے. سفرا، تو سفرا کا ایک ترجمہ تو معروف ہے زرد، لیکن سفرا کا دوسرا ترجمہ امام کیا فرماتے ہیں؟ انشی تسودا، تو چاہے تو سفرا کا ترجمہ کالے کا کر لو، یعنی سفرا کا دوسرا ترجمہ کالا بھی ہوا کرتا ہے. دلیل لائے وہاں سے کأنہ جمالات سفرا، کہ وہ اونٹ کیسے ہے کالے رنگ، یعنی جہنم کی آگ اور چنگاریاں کالے رنگ کے اونٹ کے مانند ہے. تو سفر کا ایک ترجمہ کالے رنگ کا بھی ہوتا ہے. وہ اس قتل تم نفسن فدارا تم فیحا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور آپس میں اختلاف کرنے لگے. فدارا تم فیحا کا ترجمہ انہوں نے اختلاف کا کیا، دوسرے حضرات کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر قتل کا الزام تم ڈال رہے تھے، اے تو نے قتل کیا، اے میں نے نہیں کہا تھا تو نے قتل کیا. فدارا تم فیحا کا یہ مطلب کہ ایک دوسرے کے اوپر قتل کے الزام کو تم ڈال رہے تھے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا باب لا رہے ہیں، اور وفات کے بعد کا آپ کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں کہ وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ ہوا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت باقاعدہ لکھی گئی ہے، سیرت النبی بعد وصال نبی. عجیب چیز ہے نا، حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی سیرت پڑھنے کے قابل وہ کتاب ہے. تو یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خیر آپ کی وفات کے بعد. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، اس میں دونوں چیزیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بھی تذکرہ ہے اور وفات کے بعد کے کچھ حالات کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا. تو جب فرشتہ آیا موت کا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا آنکھ پہ ٹھوک دیا، تو اب فرشتہ واپس اللہ کے دربار میں گیا اور جا کے کیا کہتا ہے، اللہ آپ نے اپنے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جن کا موت کا ارادہ ہی نہیں ہے، جو مرنا ہی نہیں چاہتے، میں تو ان کی روح قبض کرنے گیا تو انہوں نے ایک دی مجھے، میری آنکھ پھوڑ ڈالی، تو آپ نے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں کرتے ہیں. تو روایتوں میں آتا ہے، بعض ترک میں یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ملک الموت کی آنکھ ٹھیک فرما دی کہ موسیٰ نے تماچا مار کے جو تمہاری آنکھ پھوڑ ڈالی وہ ٹھیک ٹھاک کر ڈالی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ملک الموت موسیٰ کے پاس جاؤ، جاؤ واپس جاؤ، فقل له، کہو موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا ہاتھ مبارک رکھو ایک بیل کی پشت کے اوپر، بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھو. بیل جو ہوتا ہے نا اس کے بال بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں، تو کہا اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو اور موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ تمہارا ہاتھ جتنے بال کو ڈھانک لے وے، ہر بال کے بدلے میں ایک سال تمہاری زندگی ہم بڑھا دیتے ہیں. کہ موسیٰ کو کہو کہ ایک بیل پر ہاتھ رکھے، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں ایک سال تمہاری عمرہ ہم بڑھا دیتے ہیں. اب کتنی بڑی عمرہ. تو آ کر کے فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا، اے ربی ثم ماذا، اے میرے رب اتنے سال کی عمر گزارنے کے بعد پھر کیا ہوگا، یعنی کہ ہر بال کے بدلے میں ایک سال کی عمر ملے اس کے بعد کیا. تو قال الموت، قال ثم الموت، تو کا بعد میں بھی مرنا ہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے، بعد میں اگر مرنا ہے الان فلان، ابھی جی لے جاؤ نہیں، بعد میں بھی مرنے کا نہ ابھی بھی مرنے کا، اس سے بہتر ہے کہ ابھی مر جاوے وہ اچھا ہوگا. آپ نے جلالین شریف میں پڑھا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قول کے مطابق 1400 سالہ عمر نصیب ہوئی. تو کسی نے پوچھا کہ یہ 1400 سالہ عمر کیسی لگی، تو کہا ایسا لگا کہ ایک مکان ہو اور اس کے 2 دروازے ہو، ایک آگے کا ایک پیچھے کا، ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے، ایسی 1400 سالہ عمر معلوم ہوئی. کہاں گزر گئی وہ کچھ پتہ ہی نہیں چلی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ اتنے سال کی عمر کے بعد کیا، تو کہا پھر بھی مرنا ہی ہے، تو کہا بیج لے جاؤ نا بھائی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں فوری موت کو اختیار فرما لیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا. تو آپ نے کیا فرمایا تھا، اللہم فی الرفیق الاعلا، ہر نبی کو اللہ اختیار دیتے ہیں، تو حضور کو بھی اختیار دیا گیا، تو آپ نے بھی فوراً موت کو اختیار کیا، اللہم فی الرفیق الاعلا، کہ رفیق اعلی اللہ کی ملاقات مجھے کرنی ہے. اب موت طے ہو گئی، تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب درخواست کی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ایک درخواست کی کہ اے اللہ مجھے ارض مقدس سے قریب کر دیجئے، پتھر مارے اور پہنچ جاوے اتنی دوری، یعنی ارض مقدس قدس کہ اتنا قریب کر دیجئے مجھے کہ کوئی پتھر مارے وہاں کھڑے ہو کر کے تو ارض مقدس میں جا کے گرے، اتنا قریب لے جا کر کے مجھے موت دینا یہ میرے اللہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، کیونکہ قدس وہ مقدس علاقہ ہے جہاں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مدفون ہیں، ان کا مولد رہا، مدفن رہا، اسی لیے کہا کہ اس مبارک زمین سے مجھے قریب کر کے پھر اے اللہ مجھے موت دینا. کتنا قریب کرنا، کہ میں کھڑے ہو کر کے کوئی پتھر مارے تو پتھر پہنچ جاوے، اتنا قدس سے قریب کر کے اے اللہ مجھے جو ہے موت دینا. گویا انبیاء علیہ السلام کی مجاورت پڑوس زندگی میں بھی رہی، آخرت کے اندر بھی رہے. اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کی قبروں کے قریب اپنی قبر بنانے کی آرزو کرنی چاہیے. حضرت اقدس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بات کیوں ہے کہ کسی صالحین کی قبر کے قریب جو ہے اپنی قبر بنوائے، تو قدرتی بات کہ وہ آدمی سائل اس وقت حضرت کو پنکھا جھیل رہے تھے، اس زمانے میں یہ پنکھے نہیں تھے، دستی پنکھے ہوتے تھے، تو حضرت نے پوچھا کہ آپ ہوا کس کو لے رہے ہو؟ تو کہا حضرت آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں. تو کہا ان اطراف والوں کو پوچھو ان کو بھی ہوا لگ رہی ہے نے؟ کہاں لگ رہی ہے سب کو. تو کہا بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہو گیا. صالحین کی قبروں کے اوپر جب رحمت الہیہ برستی ہے تو اطراف میں عاصی اور گنہ گاروں پر بھی اللہ کی رحمت برس جاتی ہے. اس لیے صالحین کی قبروں کے قریب اپنی قبر بنانے کی آرزو کوشش دعا تمنا بندے کو کرنی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی درخواست کی کہ قدس کے قریب میری موت آوے. قال ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ بات نقل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فلو کنت, اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میں تم کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھلا دیتا. راستے کی ایک طرف میں ہے, سرخ ٹیلے کے نیچے ہیں, کہ میں تم کو موسیٰ کی قبر دکھلا سکتا ہوں وہاں لے جا کر کے. میں اگر موجود ہو تو تم کو بتلا دو, وہاں سرخ رنگ کے پتھروں کا ٹیلا ہے اور اس کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے, راستے کی ایک طرف کے اندر. ایسے معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. اور یہ علامت ہو بہو ہے جو حدیث میں آئی. وہاں لال رنگ کا ٹیلا ابھی بھی ہے, لال رنگ کے پتھر کا. شاہدت بعینی یا حاضر, لال رنگ کے پتھروں کے ٹیلے ہیں وہاں پر, اور راستہ جاتا ہے اور راستے کے ایک طرف میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر. اور ارض قدس سے بالکل قریب, بالکل قریب, اتنا قریب کہ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی جلدی چلو, مجھے ظہر تو مسجد اقصیٰ میں ہی پڑھنی ہے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر بھی مسجد ہے, یہاں نہیں پڑھنی, قدس میں جا کر کے پڑھنی ہے. تو آرام سے پہنچ گئے ہم لوگ یہاں زیارت کر کے, حالانکہ استوا ہو چکا تھا. پھر ہم نے گاڑی بگائی وہاں سے تو پہنچ گئے مسجد اقصیٰ. اور جو حدیث میں آئی نشانی ہو بہو موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق مبارک کہ لال رنگ کے پتھروں کا ٹیلا ہے اور وہاں پر جو ہے راستے کی ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزار مبارک ہے. مزید تفصیل دیکھی ہوئی دنیا تیسرے حصے میں ملاحظہ فرمائے.